أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پھر ان کو بٹھا رہے دور والوں کو قریب بٹھا رہے تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو. دری پہ آ جائیں ادھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المؤمنین. اب جو فصل ہے اس کے اندر خیر اور سعادت کے حوالے سے گفتگو ہے کہ خیر کسے کہیں گے اور سعادت کسے کہیں گے, اور اس کے حوالے سے پرانے فلسفیوں کا نظریہ کیا تھا اور نئے فلسفیوں کا نظریہ کیا ہے اس حوالے سے. اس میں دقیق بحث ہیں جو منطق جن طلبا نے نہیں پڑھی ہے ان کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. اس بحث کو جو ہے وہ صرف اس کا نتیجہ ہم دیتے ہیں, باقی اس میں نہیں پڑھتے کہ کن لوگوں کا کیا نظریہ تھا. آخر میں مصنف جو نتیجہ دے رہے ہیں اور اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں اسی کو ہم یہاں پہ دیں گے خیر اور سعادت کے حوالے سے. اور مصنف کا کہنا ہے کہ ان تمام نظریات کے جو بحث کے اندر بیان کیے گئے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خیر اور سعادت اس منزلت کو کہیں گے کہ جہاں پہ انسان معارف حقہ کو حاصل کر سکے, کہ جہاں پہ انسان جو ہے اپنے اخلاق کو اپنے افکار کو جو ہے وہ طیب اور طاہر کر سکے, اس مقام اور اس منزل کو جو ہے وہ سعادت اور خیر کا نام جو ہے وہ دیا جائے گا. اب اس میں بھی بحث مصنف یہ کر رہے ہیں کہ خیر اور سعادت یہ سبب کا نام ہے یا مسبب کا نام ہے. اس لیے کہ انسان اپنے اخلاق کو پاکیزہ کرے گا تو یہ سبب بنے گا کہ وہ قرب الہی کو حاصل کر سکے. تو یہ قرب الہی کا جو حصول ہوا اس کو سعادت کہیں گے, اس کو خیر کہیں گے, یا یہ جو اس نے اخلاق طیبہ اپنایا اس کو سعادت کہیں گے, اس کو خیر کہیں گے. تو مصنف کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ اصل سعادت اور اصل خیر اس رتبے کا حاصل ہونا ہے جو قرب الہی کا ہے, باقی یہ اخلاق طیبہ کے جو سبب بنے ہیں اس کو جو ہے اصل سعادت نہیں کہا جائے گا اور اصل خیر جو ہے وہ نہیں کہا جائے گا. یہ بحث ختم ہوگی. پھر اسی سے ملحق دوسری بحث ہے کہ جس میں بیان کیا جائے گا کہ سعادت حاصل کس طرح سے ہوتی ہے اور کس مقام پہ پہنچنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ سعید بنا ہے, سعادت مند بنا ہے. کیا اگر وہ تھوڑے بہت اچھے اخلاق کا اظہار کر رہے, کچھ اوصاف حسنا کو اپنا رہے تو وہ سعید قرار پائے گا, یا ہے کہ نہیں اس کو مکمل طور پہ ٹھیک اور اچھا بننا پڑے گا. تو یہ بحث اس مقام پہ آئے گی, وہاں پہ خلاصہ کریں گے. ابھی اس سعادت اور خیر کے معنی کے حوالے سے جو عبارت ہے اس کو دیکھ لیتے. صفحہ نمبر ہے 47 کا آخری پیراگراف کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المؤمنین. ھذا وقد ظهر من کلمات جمیع ان حقیقت الخیر والسعادت ليست الا المعرف الحق والاخلاق الطیبہ. کہ یہ ساری فلسفیوں کی گفتگو جو خیر و سعادت میں گزری ہے اس کو اپنے مقام پہ رکھے تو ان تمام کا خدا سے یہ نکلتا ہے کہ خیر اور سعادت اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان معارف حقہ کو حاصل کرے اور اخلاق طیبہ کو جو اپنے اندر پیدا کرے. ورحمرو و ان کانا کذالک. پہلے مرحلے میں تو اس نظریے کو مصنف قبول کرتے ہیں کہ معاملہ اگرچہ ایسا ہی ہے کہ من حیث ان حقیقتہما ما یکن مطلوبا لذاتہ وہ باقن نفس سے ابدن وہ ہما کزارے. کہ حقیقت یہی ہے کہ مطلوب بھی ذات کہ جس چیز کو ڈائریکٹلی چاہا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اخلاق طیبہ کو حاصل کرے اور معرف حقہ کو کی معرفت حاصل کرے, کہ نفس جو ہے اس منزل پہ پہنچے. یہ بس صحیح اپنے مقام پہ. اللہ مگر کہ انہ اللہ رہی باقی انا ما یترتب علیہ ما من حب اللہ ہے وہ ان سے ہی وہ ابتہاجات الاقلائیت و لذات الروحانیت مغائر لہما من حیث الاعتبار. مگر ساتھ میں یہ بات تو واضح رہنی چاہیے کہ افکار طیبہ جو اس نے اپنائے یہ بذات خود مسبب نہیں ہے بلکہ یہ سبب ہے. جو اس نے اچھے اخلاق اپنائے ہیں کہتے اس کی وجہ سے جو حب اللہ اسے حاصل ہوئی ہے, انس اللہ اسے حاصل ہوئی ہے, یہ اصل مقام و مقصد ہے, یہ اصل سعادت اور یہ اصل خیر ہے. وَإِن لَمْ يَنْفَقَّ عَنْهُمَا, اگرچہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہوتی ایک دوسرے سے, ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو ایسا شخص ملے کہ جس نے افکار طیبہ تو اپنائے ہوں, اخلاق حسنہ تو ہو مگر حب اللہ حاصل نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اگر حقیقی معنوں میں اس نے طیب اخلاق کو اپنا دیا ہے تو حب اللہ حاصل ہو جائے گی. تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں, مگر پھر بھی اگر تدقیق سے دیکھے ہوں تو اخلاق طیبہ الگ چیز ہیں اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی حب اللہ یا انس اللہ یہ الگ چیز ہیں. تو اصل سعادت اور اصل خیر جو ہیں اس چیز کو کہا جائے گا, مسبب کو, نہ کہ اس سبب کو کہا جائے گا. تھوڑی سی دقیق بحث یہ بھی گزر جائے گی. کہتے فہم بے اسم خیر و سعادت اولا اور احرا و ان کان جمیع خیر و سعادت, کہ سعادت کا نام زیادہ اچھا اس حب اللہ کے لیے, اس انس اللہ کے لیے. اگر یہ ساری چیز سعادت ہیں, یہ اچھا اخلاق اپنا رہا یہ بھی سعادت ہے, یہ معارف حاصل کرنے کی جو کوشش کر رہا یہ بھی سعادت ہے, مگر اصل سعادت کہنا اس نتیجے کو جو حب اللہ اور انس اللہ کی صورت میں نکل رہا ہے وہ زیادہ مناسب ہے. وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَقْوَارِ أَرْبَابِ النَّصْرِ وَالِاسْتِظْهَارِ وَأَصْحَابِ الْكَشْفِ وَالْحَاضِرِ, کہتے اسی کے ذریعے سے وہ تمام اقوار بھی جمع ہو سکتے ہیں جو خیر اور سعادت کے حوالے سے پائے جاتے ہیں. خیر اور سعادت کا معنی بیان کرنے والے علماء کے تین گروہ ہیں, تینوں نے جو معنی کیے ہیں کہتے اس کو ہم اسی معنی میں جمع کر سکتے ہیں. ایک گروہ نے معنی کیا کیا ہے کہ حیث ذہبت فرقۃ الاولی, پہلا گروہ اس بات کی طرف گیا کہ ان حقیقت سعادت ہو اور عقل و علم, کہ سعادت کسے کہتے ہیں, عقل و علم. یہ پہلا نظریہ کہ پہلے گروہ کا کہنا ہے کہ سعادت یعنی عقل اور علم. دوسرا گروہ کیا کہتا ہے کہ وسانیہ الى انہ العشق, کہ سعادت یعنی عشق, کہ عشق الہی پیدا ہو جائے یہ سعادت ہے. جب عشق ہو جاتا ہے تو انسان کی تمام توجہ کس کی طرف ہوتی ہے, اپنے معشوق کی طرف, پھر ہر کام جو اس کی خاطر کرتا ہے. تو دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ سعادت یعنی عشق, کہ عشق اگر پیدا ہو جائے عشق الہی تو پھر جو ہے وہ سعید قرار پائے گا. تیسرا نظریہ کیا ہے کہ وہ سعادت تو الا انہ زہد و ترک دنیا, تیسرا نظریہ ہے کہ سعادت کا مطلب یہ زہد اختیار کرنا, دنیا کو ترک کرنا, یہ تیسرے گروہ کے نزدیک سعادت ہے. تو کہتے چاہے ہم پہلے گروہ کو دیکھیں, جی زہد اور ترک دنیا, ترک دنیا, تو کہتے ہیں یہ تینوں گروہ کو ہم جم کر سکتے اس بات کی طرف کہ چاہے سعادت کا مطلب عقل و علم ہو, چاہے سعادت کا مطلب عشق ہو, چاہے سعادت کا مطلب جو ہے وہ زہد اور ترک دنیا ہو. زہد وہی ترک دنیا اچھے تفسیری ہے. ان تمام میں اگر یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ اس کا نتیجہ حب اللہ اور انس اللہ کی صورت میں نکلتا ہے تو یہ چیزیں سعادت ہیں, اور اگر ان ساری چیزوں کا نتیجہ وہ حب اللہ اور انس اللہ نہیں نکلتا ہے تو پھر یہ سعادت نہیں ہے. تو حقیقت میں یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ان علماء کی طرف سے یا ان فلسفیوں کی طرف سے, یہ سعادت کو حاصل کرنے کا راستہ ہے, اصل سعادت نہیں ہے. اصل سعادت کیا ہے مصنف کے نزدیک, حب اللہ اور انس اللہ. اب یہ والی گفتگو ختم ہو گئی, جی یعنی پروردگار کی محبت پیدا ہو جائے اور پروردگار کی انسیت کو انسان حاصل کر لے. اب اس میں بحث یہ ہے کہ یہ جو سعادت کی گفتگو آئی تو انسان سعید بنتا کب ہے, کب کہا جائے گا کہ انسان جو ہے وہ سعید بنا, کیا انسان مکمل طور پہ اچھا ہو جائے تبھی کہا جائے کہ سعید بنا, یا ہے کہ نہیں تھوڑا بہت بھی اچھا ہو جائے تو کہا جائے گا کہ یہ سعید ہو گیا, سعادت مند ہو گیا. تو مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر مصنف تین مثال دے رہے ہیں کہ ان تین مثال میں آپ خود فیصلہ کریں کہ کب کہا جائے کہ معاملہ ٹھیک چل رہا ہے. اگر انسان کے جسم کے اندر کوئی ایک آدھ بیماری ہو تو کہا جائے کہ انسان صحت مند ہے. انسان کو صحت مند کب کہا جاتا ہے کہ جب اس کے اندر کوئی بھی بیماری نہ ہو. ٹھیک ہے, انسان کا اپنا مکان کب کہا جائے کہ بالکل درست ہے, جب اس میں کسی بھی جگہ پہ کوئی خرابی نہ ہو. اگر مکان کے اندر ایک آدھ پیلر ٹوٹا ہوا ہے تو نہیں کہا جائے کہ مکان جو ہے وہ صحیح اور سالم ہے. کہتے اسی طرح شہر, شہر کب کہا جائے کہ پورا امن ہے اور محفوظ ہے, کہ جب کہیں پر بھی کوئی فساد نہ ہو رہا ہو. کسی ایک علاقے میں فساد ہو رہا ہے تو کیا کہا جائے گا کہ شہر پورا امن نہیں ہے. کہتے اسی طرح سے اگر انسان کا نفس مکمل طور پر مطمئن ہو تو کہا جائے گا کہ یہ صحیح ہے. اگر ذرا برابر بھی خرابی پائی جاتی ہے, ذرا برابر بھی برائی اس کے اندر موجود ہے, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ سعید ہو گیا ہے. یعنی سعید ہونے کے لیے جس طرح سے جسمانی صحت مند ہونے کے لیے ہر بیماری کا دور ہونا ضروری ہے, کہتے اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے سعید بننے کے لیے ہر برائی کا دور ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. کہ لا تحصل السعادت الا باصلاح جمیع صفات ورقوا دائمان, کہ سعادت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ تمام صفتیں اور تمام قوتیں ان کی اصلاح نہ ہو جائے. کہ انسان کی جو چاروں قوتیں ہیں اور ان کی جو ساری صفاتیں پائی جاتی ہیں, ان تمام کی اصلاح نہ ہو جائے تب تک یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکتی. وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان جو ہے وہ سعید بن گیا ہے. نام رکھا جا سکتا ہے سعید, مگر سعادت کی منزل پہ پہنچا نہیں جا سکتا جب تک کہ یہ مکمل طور پہ اصلاح نہ ہو جائے. تو فلا تحصر بے اصلاح ہے بازن دون بازن, تو باس کی اصلاح کر لی جائے اور باس کی اصلاح نہ کی جائے تو انسان سعید نہیں ہوتا. کہ میں نے غیبت تو کرنا تو چھوڑ دی, مگر جھوٹ بولنا نہیں چھوٹتا ہے. تو یہ کہا جائے غیبت کے اندر تو حد تک یہ مثلا سعید ہو گیا, رب سے سعید اس کے اوپر صادق نہیں آ سکتا. جیسے انسان کے اندر دو بیماری ہو, ایک بیماری صحیح ہو جائے پھر بھی وہ صحت مند نہیں کہا جائے گا جب تک دوسری بیماری اس کے اندر سے ختم نہ ہو. کہ فلا تاثر پہ اصلاح ہے بازن دون بازن, کہ سعادت حاصل نہیں ہو سکتی کہ جب صفات اور قوا کی اصلاح ہو جائے باز میں اور دوسرے باز میں نہ ہوئی ہو. وہ وقتاً دون وقتاً, یا ایک وقت میں ہو رہی ہو دوسرے وقت میں نہ ہو رہی ہو. کہ جب نارمل حالات ہیں تب تو وہ اچھا ہے, مگر ذرا سی پریشانی آئی تو پھر جو ادھر ادھر بھٹکنے لگا. تو یہ نہیں کہا جائے کہ مثلا یہ سعید ہے. سعید کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا ہو ہر حالت میں, اچھا ہو یعنی نارمل حالات ہے اس وقت بھی اچھا ہو اور مصیبت میں بھی جو ہے وہ اچھا رہے. وہ کما ان صحت الجسمیتا و تدبیر المنظر و سیاست المدن لا تحصل الا باصلاح جمیر اعضائے ور اشخاص و طوائف فی جمیر اوقات, جس طرح سے جسمی صحت یا اپنے مکان کے کا مثلا صحیح ہونا یا شہر کا صحیح ہونا یہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جسم کے سارے اعضاء صحیح نہ ہوں. جب تک جو ہے مکان کے سارے حصے صحیح نہ ہوں اور جب تک کہ شہر کے سارے اطراف صحیح نہ ہوں, اور وہ بھی جمی اوقات ہر وقت صحیح نہ ہو, تب تک نہیں کہا جائے گا کہ انسان جو ہے وہ صحت مند ہے یا اس کا مکان درست ہے یا اس کا شہر جو ہے وہ سلامت ہے. کہتے اسی طرح سے سعید المطلق من سعید المطلق من اصلح جمیع صفات ہی و افواد ہی اور وجہ ثبوت و دوام. اس طرح سے سعید مطلق, مطلق یعنی مکمل, مکمل سعید اس شخص کو آ جائے گا کہ جس نے اپنی ساری صفاتوں کی اصلاح کر دی ہے, سارے افوار کو ٹھیک کر دیا ہے, اور یہ بھی کس طرح سے کہ ارا وجہ ثبوت و دوام, کہ وجہ ثبوت اور دوام کے ساتھ, کہ بے حیث لا یغیر و تغیر الاحوال و ازمان, اس طرح سے کہ حالت تبدیل ہو جائے یا جو ہے وہ صورت تبدیل ہو جائے یا زمانہ تبدیل ہو جائے تو اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. ورنہ کئی افراد ایسے ملیں گے کہ نارمل حالات میں نمازی بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, گناہوں سے بچتے بھی ہوں گے, مگر جیسے ہی نارمل حالت سے ہٹ گئے تھوڑی پریشانی آ گئی پھر وہ نیکیاں نہیں رہتی ہیں, یا تھوڑی مطلب خوشی آ گئی دولت آ گئی وہ ہٹ جاتے ہیں. اور اسی لیے کہا گیا کہ مومن کو پہچاننے کا طریقہ یہ نہیں کہ اس کی نماز اور روزے دیکھے جائے، بلکہ اس کو پہچانے کا طریقہ یہ کہ دو مقام پہ مومن کو دیکھا جائے، ایک جب انتہائی خوشی کا موقع ہو، ایک انتہائی غمی کا موقع ہو. جب پریشانی کی حالت میں ہو تب دیکھا جائے کیسا ہے یہ. اگر اس وقت بھی شریعت کی پابندی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ پکا مومن ہے. اور خوشی کے عالم میں جو انتہائی خوشی ہو تب اگر شریعت کی پابندی کر رہا ہے اس کا مطلب جو ہے وہ اچھا مومن. نارمل طور پہ تو عام طور پہ مومن اپنی خواتین کو کہتے ہیں باپردہ رہو، مگر شادی کے موقع پہ تھوڑی ڈھیل ہو جاتی ہے کہ شادی میں تو چلتا ہے. اس کا مطلب خوشی کے عالم میں جو ہے وہ اطاعت گزار نہیں پروردگار کا، تو وہ سعید نہیں کہا جائے گا. تو پہچاننے کا طریقہ، چاہے انسان اپنے آپ کو پہچاننا چاہے تو یہ نہ دیکھے کہ نارمل حالت میں اچھا ہوں اس سے اچھا ہوں، بلکہ دیکھا یہ پریشانی میں بھی ایسا ہی رہتا ہوں میں اور خوشی کے عالم میں بھی ایسا ہی رہتا ہوں. تو اگر واقعی اس وقت بھی تبدیلی نہیں ہوتی اس کا مطلب واقعی وہ سعید بن گیا ہے، کہ اس کو احوال و ازمان کا تغیر جو ہے اس میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا. کہ فلا یزور و صبر ہو بے حدوس المصائب والفتن، کہ جب مصائب اس پہ آ پڑتے ہیں اور مشکلات اس کے اوپر آ جاتی ہے تو بھی اس کا صبر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا ہے. ولا شکر ہو بے ورود النوائب والمحن، اور جب امتحانات آتے ہیں تو اس کا شکر ختم نہیں ہوتا ہے. عام حالت میں پروردگار کی رضا پہ جس طرح سے راضی ہوتا ہے پریشانیوں میں بھی اسی طرح سے وہ راضی رہتا ہے. ولا یقین ہوں بے قصد شبہات، اور اس کا یقین جو ہے شبہات کے موقع پہ متزلزل نہیں ہوتا ہے. کہ عام حالت میں تو توحید پہ پکے تھے مگر دوسری طرف سے دو اشکارات کر دیے گئے توحید کے اوپر تو پریشان ہو گئے کہ واقعی خدا ہے نہیں ہے، واقعی خدا ایک ہے یا نہیں ہے. عام حالت میں تو امامت کے عقیدے پہ پکے تھے مگر دو تین اشکارات سامنے آئے تو پریشان ہو گئے. اس کا مطلب ابھی اس کا یقین پکا نہیں ہوا ہے. یہ تو مثلا نارمل حالت کا یقین تھا. انسان کا یقین اس وقت بھی متزلزل نہ ہو جب سامنے شبہات آنے لگے تو کہا جائے گا کہ اس کا یقین جو ہے وہ پکا والا یقین ہے. ورا ریزا ہو بھی آزمی نکے باتیں، اور بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں تب وہ اپنی رضا کو نہیں چھوڑتا ہے. پروردگار آرام سے جس طرح سے وہ راضی تھا اسی طرح سے وہ راضی رہتا ہے. ورا احسان ہو بھی اساتے، اور نہ وہ نیکیاں کرنا چھوڑ دیتا ہے اگر سامنے سے برائیاں ملے تو. عام حالت میں تو انسان نیکی کر رہا ہے مگر دیکھا کہ جس کے ساتھ احسان کر رہا ہے وہی برائی کر رہا ہے، تو جیسے دیکھا کہ وہ برائی کر رہا ہے اسے پیچھے ہٹ گیا کہ اب مثلا اس کو نہیں دوں گا کچھ بھی، اب اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکا نہیں بنا تھا. اگر پکا محسن بنتا تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھی وہ احسان سے پیش آتا، اس کی برائی اس کو احسان سے نہ روکتی. ورا صداقت و بالعداوت، اور نہ اس کی صداقت جو ہے پیچھے ہٹتی ہے دشمنی سے. کہ کسی کے بارے میں کوئی چیز پوچھی گئی وہ اچھا ہے آدمی، مگر چونکہ ہمارا دشمن ہے ہم نے وہ اچھا ہی بتانے کے بعد برائی بتانا شروع کر دی. اس کا مطلب وہ صداقت ہماری پکی نہیں تھی، ورنہ اگر عداوت بھی ہوتی پھر بھی صداقت نہیں ٹوٹتی. عداوت کی وجہ سے اگر صداقت ٹوٹ جاتی اس کا مطلب صداقت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. وبالجملہ خلاصہ یہ کہ لا یحصو تفاوت من حاضی، کہ اس شخص کے حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. وہ جب مثلا کسی مقام پہ مقام احسان میں ہوتا ہے تو اپنے دشمن کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتا ہے جو اپنے دوست کے ساتھ کرتا ہے، وہ انصاف کے ساتھ کام لیتا ہے. ایسا نہیں کہ مثلا جو یہ دشمن ہے تو اس کا جو حق بنتا ہے اسے کم دیا جائے، یہ میرا دوست ہے تو حق سے زیادہ دے دوں اس کو، بلکہ مقام عدل پہ قائم رہتا ہے. دشمن اور دوست کی اس کے اندر تمیز وہ نہیں کرتا ہے. ورو وردا علیہ ما وردا علی ایوب النبی علیہ السلام، اگر جس کے اوپر وہ والی مصیبتیں آ پڑے کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر آئی تھی، پھر بھی وہ اپنے راستے سے ہٹتا نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کہ جن کی مصیبتوں کا تذکرہ خود آپ تفاسیر قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ یہاں تک کہ مثلا ان کی اولاد مر گئی، جب مثلا سارے کاروبار تباہ ہو گیا، مکان ختم ہو گیا، جو بالکل بستی والوں نے نکال بھی دیا، مگر ان کے صبر میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ صبر کے لیے حضرت ایوب کی مثال دی جاتی. تو ایسا انسان بن جاتا ہے کہ مصیبتیں آ جائے تب بھی پروردگار سے جو شکو شکایت شروع نہیں کر دیتا، بلکہ اس کی رضا پہ راضی رہتا ہے. کیونکہ تیرے شہامت ذات ہی و رسوخ اخلاق ہی و صفات ہی، اس سے کہ اب جو ہے ان کے اندر جو خوبیاں تھی وہ راسخ ہو گئی تھی، وقتی نہیں تھی. وقتی خوبیاں ہوتی ہے تو اس پہ انسان کیا کرتا ہے کہ ہر ایک سے اخلاق سے مل رہا ہوتا ہے. میں جیسے دیکھا کہ مثلا دشمن آ گیا تو اخلاق اس کا بگڑ جاتا ہے، یا ہر ایک کے ساتھ نیکی کر رہا ہوتا ہے، وہ جیسا دیکھا دشمن آ گیا نیکی اس کی تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے. مگر یہاں پہ شہامت جو ہے وہ راسخ تھی، اخلاق راسخ تھے، صفات جو ہے وہ راسخ تھے، وہ عدم مبارات بھی عوارض طبیعت. اور یہاں پہ جو ہے عوارض طبیعت جو ہے وہ یہاں پہ پرابلم پیدا نہیں کر رہے تھے. بعض اوقات انسان کا اپنا رجحان اسے جو ہے انصاف سے ہٹا دیتا ہے، کہ بعض اوقات جو ہے ہم جو ہے فقط اپنے دلی محبت کی وجہ سے کسی کام میں نااہل کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور دلی طور پہ کسی سے ناخوش ہوتے ہیں تو اہل ہونے کے باوجود اس کو کسی کام سے روک دیتے ہیں. مگر یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، اگر انسان کا اخلاق جو ہے وہ صحیح ہو گیا، وہ صفات جو ہے وہ راسخ ہو گئی ہو تو. جی ہمارے سے طبیعت یعنی خود جو ہے مثلا فطری خواہشات بعض اوقات بیچ میں آ پڑتی ہیں، کہ مثلا جو ہے مقام ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سزا دینی چاہیے مگر ہم دیکھتے میرا بیٹا ہے چھوڑ دو، مقام ایسا ہے کہ سزا نہیں دینی چاہیے مگر دیکھا دشمن ہے کا دے دو سزا، کہ جہاں انسان اپنی خواہشات کو آگے رکھ کے انصاف سے ہٹ جاتا ہے. تو وہ ان لوگوں پہ عارض نہیں ہوتے ہیں جو اخلاق راسخ ہو جاتے ہیں. تو ایک سروات پڑے ہوں گے ان تمام چیزوں کے مثالیں تو جو ہے وہ کافی بن سکتی ہیں، مگر پھر جو ہے وہ میٹر کافی کم ہو پاتا ہے. اس لیے باقی مثال پر آپ خود ہی جو غور و فکر کیجیے گا کہ وہ عدم مبارات بھی عوارض طبیعت و ابتہاجتی بے نورانیت ہی وہ ملکات ہی شریفت ہے، کہ اب جو ہے وہ ملکوتی صفت اس کے اندر اتنی راسخ ہو گئی ہوتی ہے کہ باقی چیزیں اسے راستے سے ہٹا نہیں دیتی ہیں. سعید واقعی کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ بھائی سعید الواقعی تجرده و تعالیه عن جسمانیت خارج عن تصرف الطبائع فلکیت، کہ سعید حقیقی جو ہوتا ہے، سعید واقعی جو ہوتا ہے، وہ اپنے اندر اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ باقی کسی شک و شبہات میں اور باقی کسی توہمات میں نہیں پڑتا. کہ وہ یہ سمجھے کہ آج فنا ستارہ جو ہے وہ نحس ہے تو یہ نقصان ہو جائے گا، یا آج ستارہ یہ کہہ رہا ہے اسے یہ کام نہیں کروں، وہ ان چکر میں پھر نہیں پڑتا ہے. متعارن تاثیر کواکب ور اجرام اثریت، کہ پھر اس کو فکر نہیں ہوتی کہ فنا ستارہ کیا کر رہا ہے، یا فنا جرم آسمانی جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر ان توہمات کا شکار نہیں ہوتا ہے. کہ فرا یتاثر عن سعدہا و نحسہا، ان ستاروں کے سعد جی اگر اس کا منبع کیا ہے وہ دیکھا جائے گا. اگر معصومین علیہ السلام کی احادیث صحیحہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کی پیروی کریں گے. مگر اگر اس کا منبع جو ہے نجومیوں کے اقوال ہیں تو بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا. معصوم ایسا نے فرمایا تو پھر ٹھیک ہے. جیسے قمدر اقرب کے حوالے سے بات چیت آتی ہے تو وہاں خیال کریں گے، مگر باقی چیزیں جن کا روایت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، فقط جو ہے نجومیوں کے خیالات ہیں، اس کا جو ہے اعتبار نہیں کریں گے. کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ بھائی یہ رشتہ اس لڑکی کا اس لڑکے سے نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا بھلا، دونوں کے ستارے نہیں ملتے، اس پہ ستاروں کا کیا تعلق ہے؟ ستارے اشرف المخلوقات یا ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ ہم ستاروں کو ملائیں گے یا ستارے ہمیں ملائیں گے؟ ہم جو ستاروں کو اتنی اہمیت دینے لگے، رشتہ جوڑنے سے پہلے اخلاق دیکھنا، سیرت دیکھنا، یہ چیز الگ رہ گئی، ستارے ملانے ہیں. جی جہاں روایت ہے سورج گہن کی وہاں ٹھیک پابندی کریں گے، مگر باقی چیزیں چکر میں نہیں پڑیں گے. جو توہمات ہیں جو نجومیوں کی طرف سے ڈالے گئے، یا مثلا جو یہ کیا نکلتی ہے جنتریا، جس میں جنتریوں میں مکس ہوتا ہے، کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، اسے اس کو پوری بری کتاب بھی نہیں کہا جاتا، اور کچھ جو ہے الٹی سیدھی باتیں بھی ہوتی ہیں، ستاروں کا حال اور، کہ جس کا کوئی جو ہے وہ حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، صرف خیالی چیزیں ہوتی ہیں. وہ جو انسان کو زیادہ اس میں پڑے تو پھر وہمی بن جاتا ہے انسان، کہ گھر سے نکلنے سے پہلے جو ستاروں کا حال دیکھے گا کہ آج میرا ستارہ کیا کہتا ہے، اگر اس میں لکھا کہ آج ایکسیڈنٹ ہونے کا چانس ہے گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ عادتیں پڑ جاتی ہیں انسان کی. تو تو انسان یہ سوچے کہ اسے وہ ستاروں سے افضل ہے، ستارے اس سے افضل نہیں ہیں، وہ ستاروں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، ستارے اسے اپنے قابو میں نہیں کریں گے۔ کہ فلا یتاثر عن سعدہا و نحسہا، کہ وہ اثر نہیں رہتا ہے ان کے سعد یا نحس سے، ولا ینفعر عن قمرہا و شمسہا، اور ان کواکب کے شمس یا قمر کا یہ پابند نہیں ہوتا ہے۔ اہل التسبیح و تقدیس لا یبالون بالتسلیس و تسلیس، کہ جو اہل تسبیح و تقدیس ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو پروردگار آرام سے مربوط کر لیا ہوتا ہے، وہ یہ تسلیس و تسلیس کے چکر نہیں لیتے کہ ستارے تین مل جائے تو یہ ہوگا اور چھ مل جائے تو یہ ہوگا، فنا ستارہ فنا جگہ پہ ہوگا تو یہ اثر ہوگا اور فنا جگہ پہ ہوگا تو یہ اثر ہوگا، ان چکروں میں نہیں رہتے۔ وہ ربما بلغ تجردهم و قوت نفوسهم مرتبۃ تحصل لهم ملکۃ الاقتدار على التصرف فی موارد کائنات، کہ بسا اوقات تو انہیں انسانوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جب منزل پہ آتے ہیں تو ان ستاروں کے تصرف کرتے ہیں، ان سورج اور چاند کے تصرف کرتے ہیں، کہ ولو فی افلاک وما فیہا، کہ چاہے وہ ستارے اپنے افلاک کے اندر ہی ہو، اس کی گردش جو رکوانے پہ قادر ہیں اور اس کی گردشوں کو آگے پیچھے کرنے کے اوپر قادر ہیں، کہ جیسے مثال دے رہے اس کے لیے دو، کہ کما حسر ارے فخر انبیاء و سید اوصیاء صلوات اللہ علیہما، من شک القمر ورد الشمس، کہ اللہ کے رسول نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے اور مولا کائنات علیہ السلام نے سورج کو پلٹا کے یہ دکھا دیا کہ انسان جو ہے وہ ان کا پابند نہیں ہے، یہ جو انسان کے پابند ہے، یہ افضل ترین انسان تھے، انسان ان اوصاف تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے جو ہیں وہ زیادہ تر اس کی بنیادیں جو ہے اندازوں کے اوپر ہیں، اس کے اندازے بعض وقت صحیح لگ جاتے ہیں، بعض وقت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے، اس لیے عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ 100% نہ 100% 50% بھی صحیح نہیں ہوتا، کچھ چیزیں فقط نفسیات کے اوپر ہوتا ہے، کہ مثلا وہ آپ جو ستاروں کے حال دیکھیں گے تو اس میں اتوار کے دن میں لکھا ہوگا کہ آج جو ہے آپ کے گھر مہمان آئیں گے، آپ کا مثلا آپ کی جو ہے رشتے داروں سے ملاقات ہوگی، پیر کے دن لکھا ہوگا کہ آج آپ بڑے مصروف رہیں گے، اور مثلا اسی اعتبار سے کہ دین اور ایام کے اعتبار سے عام آدمی کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، پھر یہ پریشانی ہو سکتی ہے، وہ جو نارملی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا، تو گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار چلتی رہتی ہے، اس قسم کی چیزیں زیادہ تر ہوتی ہیں اس میں۔ ہاں یہی ہم نے عرض کیا تھا ابھی کہ اگر اس کی بنیاد روایت صحیحہ ہے تو ٹھیک ہے، اسے ہم ہر چیز کے لیے اپنے مشتہے سے پوچھیں گے، وہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہی نہیں دیتے، وہ اگر قمر عقرب کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم دیں گے، وہ کسی اور نحس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں تو نہیں دیں گے، اسے ہر چیز میں کھولو جو اپنے مشتہے کو کرنا پڑے گا کہ وہ کس کو اہمیت دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے ہیں۔ تو افضل انسان ہے یہ مولا کائنات علیہ السلام، مگر اور انہوں نے یہ سارے کام کر کے بتایا کہ انسان کو جو ہے چاند و ستارے کے تابع نہیں ہونا ہے۔ وقد زہر مما ذکر ان من یجزا بورود المصائب الدنیویت و یسترب من القدرات طبعیت ویدخل نفسه فی معرض شماتۃ الاعداء وطرف من احباء خارج عن زمرۃ السعداء۔ گزشتہ گفتگو سے پتہ چل گیا کہ جو آدمی جو ہے دنیاوی مصیبتوں کے وہ پیچھے اڑ جاتا ہے، نیکی تو کرنی تھی، دیکھا ذرا سی مصیبت آ گئی نیکی چھوٹ گئی، یا مثلا جو ہے وہ احباء پہ ترحم ہو جاتا ہے کہ ویسے تو سختی کرنی تھی مگر دیکھا کہ یہ تو میرا محبوب ہے اس پہ سختی نہیں کرنی ہے، جہاں وہ قانون سے ہٹ جاتا ہے، جہاں پہ جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا ہے، یا جو ہے وہ یسترب میں نے قدرات طبعیہ، یا جو دوسری اندرونی قدرتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے، مسترب ہو جاتا ہے، کہ کسی کے بارے میں خاص عداوت ہو، کسی کے بارے میں خاص بغض ہو، کسی کے بارے میں خاص کینہ ہو، اس کی وجہ سے اس کے چاروں چرن جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس کا نفس ایسا ہو کہ اس کے بارے میں اس کے اندر دشمنوں کے لیے الگ قانون بنے ہوئے ہوں اور دوستوں کے الگ بنے ہوئے ہوں کہ مجھے فنا نیکی کرنی ہے، فنا کے ساتھ نہیں کرنی، فنا کے ساتھ کرنی ہے، تو ایسا آدمی جو ہے خارج عن زمرۃ السعداء، سعید کے زمرے سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے، پھر اس کو سعید نہیں کہا جائے گا. سعید وہ ہوگا کہ جس کے پاس معیار فقط یہ ہوگا کہ فنا کے ساتھ میں اس نے سلوک کروں اس میں خدا راضی ہے یا نہیں، معیار اس کا خدا کی رضا ہوگی. اب وہ سامنے آنے والا دشمن ہو یا دوست ہو یا سختی کرنے کے مرحلے پہ بھی وہ دیکھتا ہے کہ فنا کے ساتھ سختی کروں اس میں خدا راضی ہے یا نہیں، پھر وہ دوست ہوگا یا دشمن ہوگا، رویہ جو ہے اس کا ایک جیسا ہوگا اس ان کے ساتھ. کہ زوف غریزت ہی و غربت جبن ان طبیعت ہی، کیوں یہ سودا کے فہرست سے نکل گیا؟ اس سے کہ اس کی طبیعت پہ خوف آ گیا ہے، یہ جو ہے مقام عدل پر اور مقام اعتدال پہ قائم نہیں ہے. وہ عدم نبض ہی باد اچات ذتی تتف نفس سے امسار ازارے، اور اب اس بیچ میں قدرت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ اپنے نفس کو جو ہے ان قباحتوں اور برائیوں سے بچا سکے. اسے کہ اس میں یہ کہ طلبہ کے ساتھ جو سلوک مختلف ہوتا ہے کہ اچھے پڑھنے والوں کے ساتھ جو ہے نرمی اور برے پڑھنے والوں کے ساتھ تھوڑی سختی، وہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے. اس میں وہ سختی کرتے ہوگا یہ دیکھے کہ بھائی یہ مثلا میری قوم کا نہیں ہے اسے اس پہ سختی کرو، اور وہ میری قوم کا اسے اس کے آسان نہیں کرو، تو وہ غلط ہوگا. مگر معیار اس نے یہ بنایا ہے کہ اچھا پڑھنے والا ہے تو نرمی ہے، صحیح نہیں پڑھ رہا ہے تو سختی ہے. اس کا مطلب وہ اصل کیا چاہ رہے ہیں کہ اچھا پڑھے، تو اچھا پڑھنا مقصد اس کا مطلب وہ خدا کی رضا چاہ رہے ہیں. ہاں اگر قومیتوں کو بنیاد بنا کے مثلا سختی اور نرمی کی جا رہی ہو یا مثلا رشتہ داریوں کو بنیاد بنا کے تو پھر ناانصافی ہوگی، تو بھی غلط ہوگا. مگر وہی مقصد کہ کوئی بھی کام کرنے کا ہدف کیا ہے. اسی طرح تربیت کے مراحل میں خود انسان اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کے معاملات میں بھی دیکھتا ہے کہ بعض اوقات کسی ایک بچے سے نرمی کرنی پڑتی ہے، دوسرے سے سختی کرنی پڑتی ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ نرمی سے سدھرے گا یا سختی سے سدھرے گا، تو اصل ہدف ہوتا ہے سدھارنا، اور سدھارنے کے لیے کسی کے سختی کرنی پڑتی ہے اس کی نرمی کرنی پڑتی ہے. وہ مصر ہو مالو تقدف صبر و رضا وہ تشبہ ظاہر سعادت لکان پھر باتیں متعلمن مستربن، کہتے یہی کیفیت بعض بات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ویسے تو صبر دکھاتا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ظاہر اعتبار سے صبر دکھاتا ہے، شکر کرتا ہے کہ پروردگار نے مجھے اس قابل سمجھا اس مصیبت کے، مگر دل سے غمگین ہوتا ہے، دل میں عزم ہوتا ہے. اس کا مطلب ابھی بھی یہ سعید نہیں بنا. اسے ظاہر و باطن کی کیفیت جو ہے وہ الگ رکھے، جب اس کے ظاہر و باطن دونوں کی کیفیت ایک جیسی ہو جائے گی تب وہ سعید بنے گا. صبر ظاہری نہ ہو صبر حقیقی ہو، شکر ظاہری نہ ہو شکر حقیقی ہو. ویسے جو ہے مثلا کوئی مصیبت آئی کہ ہاں ٹھیک ہے پروردگار نے مجھے قابل سمجھا صبر کر رہا ہے، اندر سے خدا نے میرے ساتھ ظلم کیا، خدا نے میرے ساتھ ناانصافی کی، اس کا مطلب یہ سعید نہیں بنا. یہ جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہو جائے تو کہا جائے گا کہ یہ حقیقی سعادت مند بنا ہے. کہ وہ حاضر ہے اس سے سعادت ہو، یہ سعادت نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں ان سعادت اور واقعیت انما ہوا سیرورۃ الاخلاق الفاضلت ملکات راسخت بحیث و ذات ہوگا یہ روحن مغیرات و ظاہر و باطن. اس لیے کہ سعادت واقعی یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاق فاضلات ایسے راسخ ہو جائے، ایسے جو ہے وہ جگہ پکڑے. راسخ ہونے سے مراد جیسا کہ کسی دیوار کو گڑا کھود کے وہاں سے نیچے سے شروع کیا جائے تو مضبوط ہوگی، وہ جتنا نیچے لے جائیں گے اتنی اور مضبوط ہوگی. مگر اگر مطلب گڑا کھودے ہوئے ڈائریکٹ دیوار بنانا شروع کریں تو اس میں مضبوطی نہیں آئے گی. تو اگر ہم نے مطلب بنیاد نہیں بنائی اور ڈائریکٹ دیوار بنائی ہے تو یہ اخلاق فاضلہ وہ ہے جو ظاہر میں تو ہے باقی میں کچھ بھی نہیں ہے اندر. تو حرارت کے ساتھ ہی جو ہے وہ تیز ہوا چلتی ہے تو جیسے وہ دیوار گر جائے گی اس وجہ سے یہ اخلاق بھی جڑ جاتے ہیں. اسے کہ وہ ظاہر ظاہر اچھائیاں ہوتی ہیں، اندر تو آئی نہیں ہوتی قلب میں، تو جب تک قلب میں نہ آ جائے اندر باطن میں تب تک یہ نہیں کہا جائے کہ اخلاق فاضلہ اس نے حاصل کیے. اور قلب میں جتنے راسخ ہوتے جائیں گے اتنے مضبوط ہوتے جائیں گے, جتنے زیادہ گہرائی میں اترے ہوئے ہوں گے اتنے وہ پکے ہوں گے. پھر ذات مقید ہر مقیدات ظاہر و باطنن, اور پھر جو تبدیلی اس سے تبدیل نہیں کرے گی ظاہرن اور باطنن کے حساب سے. بلغنا اللہ و جمیع الطالبین الی ھذا المقام الشریف, کہ مسلم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جو ہے ہمیں بھی اور تمام طالب علموں کو جو ہے اس مقام شریف تک پہنچائے, کہ جہاں تک انسان ظاہر و باطن دونوں جو ہے وہ سعادت کے اعتبار سے پکے ہو, فقط اخلاق ظاہری اچھا نہ ہو بلکہ اخلاق باطنی بھی اچھا ہو. ورنہ کئی افراد ملیں گے ہمیں کہ باہر اس کی باتیں پوچھے تو بہت اچھے معلوم لگیں گے, مگر گھر میں وہ والے اخلاق نہیں ہوتے اس کے. اس کا مطلب یہ کہ باہر جو اخلاق ہے وہ کسی مطلب کی خاطر ہے, کسی مقصد کی خاطر ہے, مگر جن کے اخلاق گھر سے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی مساوی ہو. اسی طرح سے ہم گھر کے اندر کی مثال باطن کی رہ سکتے ہیں اور گھر کے باہر کی مثال ظاہر کی, کہ جیسا باہر اخلاق ہے ویسا ہی اندر بھی ہو, اندر راسخ ہو, تو کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق جو ہے وہ حقیقی ہیں. اس کے بعد ایک بحث ہے کہ جس کو عبادت کے اعتبار سے تو انشاءاللہ کل شروع کریں گے. اندر سے ہو اور باہر سے نہ ہو ایسا ہوتا نہیں ہے, اس سے کہ اندر جو چیز ہوگی وہی باہر ظاہر ہوگی, الٹا تو ہو سکتا ہے. یعنی اگر اندر سے وہ اچھا ہے تو پھر وہ باہر سے بھی اچھا ہوگا. کسی مسجد کی وجہ سے وہ اپنے اچھائی چھپا دے کسی مقام پہ وہ الگ بات ہے کسی مجبوری کی وجہ سے, مگر یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر سے اچھا ہو اور باہر سے اچھا نہ ہو, الٹا ہو سکتا ہے کہ باہر سے اچھا ہو اندر سے اچھا نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے. اب جو ہے وہ سعادت حقیقی کیسے حاصل ہوتی ہے, تو اس کا جو ہے جی اگر رو رہا ہے یہ تو ایک فطری احساس ہے, اس میں عرض نہیں ہے, مگر خدا کی رضا پہ اعتراض تو نہیں کر رہے ہو تو یہ مطمئن کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے سعید ہے. اگر خدا کی رضا پہ اعتراض نہ ہو وہ تو ہوگی تاریخ, وہ راضی کہا جائے گا جب تک اس کے دل میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں کہ خدا نے غلط کیا میرے ساتھ, میرے ساتھ ناانصافی ہوئی. مثلا عام طور جو بڑی مصیبت آتی ہے تو یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کسی کا مثلا جوان بیٹا مر جائے تو ایک دم سے مثلا کیونکہ وہ صبر بھی کر دیتا ہے تو اندر ہی اندر سوچتا ہے کہ مثلا جو ہے وہ بڑا ظلم کیا خدا نے, مگر یہ اندر سے بھی راضی ہوئی ہے, سب باہر سے اپنے آپ کو راضی ظاہر کر رہا ہے. تو دوسری بحث سے شروع تو خیر نہیں ہوگی, صرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ اس میں جو ہے گفتگو اس بات کی چار منٹ باقی ہیں کہ جب جو ہے وہ انسان سعید بنتا ہے تو سعادت کی حقیقت کیا ہے, کہاں پہ پہنچے گا تو جو ہے کہا جائے گا کہ یہ سعید ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں سعادت کی حقیقت یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو مبدع اول سے مزید کرتے ہیں, پروردگار عالم کی صفت جو ہے اس کے اندر جذبہ افروز ہو. کیا مطلب ہے کہ پروردگار کی جتنے بھی اسماء حسنا ہیں, مثلا کسی بھی ایک جو ہے اسم کے حوالے سے, مثلا خدا رحیم ہے تو خدا جو رحیم ہے وہ رحم کرتا ہے کسی پہ, تو کیا اس کے عوض کچھ چاہ رہا ہوتا ہے وہ کہ کچھ ملے تو رحم کرے؟ خدا بے نیاز ہے, اس کی رحمانیت جو مطلق ہے کسی خواہش کے بغیر ہے. کہ انسان بھی اپنے آپ میں صفت جو پیدا کرے تو بغیر کسی لالچ کی ہو, بغیر کسی عوض کے ہو. اگر کسی کے ساتھ مہربانی کرے تو بغیر کسی خواہش کی مہربانی ہو کہ اس کا عوض کچھ نہیں لینا ہے. کوئی نیکی کرے تو نیکی کا مقصد کوئی اور نہ ہو کہ میں اس کا نیکی کروں تاکہ وہ بھی میرے ساتھ نیکی کرے, یا میں اس کا نیکی کروں تاکہ لوگوں میں اچھا سمجھا جاؤں. اگر یہ سارے مقاصد ہیں اس کا مطلب حقیقی سعادت اس کو حاصل نہیں ہو رہی ہے. حقیقی سعادت اس وقت حاصل ہوگی کہ جب اپنے اوصاف کو مبدع اول سے مزید کرتے ہیں. اس کی وضاحت آئے گی اور عبادت بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اگر دس میں سروا پڑھیں.
اور جناب ابو بکر مفصول تھے، یعنی ان کو افضلیت میں کم تھے، لیکن پھر بھی تعصب، جیسے ابن ابی حدیث جو ہیں وہ کتاب لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی قدم المفصول علی الافضل،